چار جھوٹے دعوے دار ارشاد حاتم اسم رحمت اللہ علیہ۔ نمبر ون، اللہ پاک کی محبت کا دعوے دار مگر اللہ پاک کے حرام کردہ کاموں سے نہ بچنے والا۔ نمبر ٹو، محبت رسول کا دعوے دار مگر غریبوں کو اہمیت نہ دینے والا۔ نمبر تھری، طالب جنت ہونے کا دعوے دار مگر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے کترانے والا۔ نمبر فور، جہنم سے خوف رکھنے کا دعوے دار مگر گناہوں سے پرہیز نہ کرنے والا۔ چھ طرح کے افراد پر بھلائی کا دروازہ بند۔ ارشاد یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر ون، اپنے علم پر عمل نہ کرنے والا۔ نمبر ٹو، نعمتوں پر شکر نہ کرنے والے۔ نمبر تھری، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود ان کے نقش قدم پر نہ چلنے والے۔ نمبر فور، مرنے والوں کی تجہیز و تکفین میں حصہ لینے کے باوجود عبرت نہ پکڑنے والے۔ نمبر فائیو، دولت ہونے کے باوجود رضا الہی کے کاموں میں خرچ کر کے آخرت کے لیے توشہ جمع نہ کرنے والے۔ نمبر سکس، گناہوں کی کثرت کے باوجود توبہ نہ کرنے والے۔ فیضان عید الفطر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان عید الفطر۔ مولا علی نے خالی ہتھیلی پر دم کیا، اور ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان مبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار مستحب ہے۔ اللہ پاک کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے، چنانچہ پارہ 11 سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، دل زندہ رہے گا۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی آٹھویں، نویں اور دسویں رات، اس طرح تین راتیں تو یہ ہوئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات، پانچویں شعبان المعظم کی پندرہویں رات یعنی شب براءت۔ معافی کا اعلان عام۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ کوئی سائل مایوس نہیں جاتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، غور تو فرمائیے، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خداوندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ پاک کے نیک بندے اللہ پاک کی بے پایا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ پاک کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شیطان کی بدحواسی، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ پاک نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ کیا شیطان کامیاب ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے، شیطان پر عید کا دن نہایت گراں گزرتا ہے، لہذا وہ شیاطین کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ایسا لگتا ہے فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادات و حسنات کی کثرت و بہتات کر کے رب کائنات عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے، مگر افسوس، صد کروڑ افسوس، اب اکثر مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بلا بیٹھے ہیں۔ واہ حسرتا، اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بیہودہ نقش و نگار بلکہ معاذ اللہ عز و جل جاندار کی تصویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ باہر شریعت میں ہے کہ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، گناہوں بھرے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے۔ افسوس، صد ہزار افسوس، اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارا جانے لگا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ناشکروں کے لیے یوم وعید بن جائے۔ للہ، اپنے حال پر رحم کیجئے، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائیے۔ اللہ پاک نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ترجمہ کنزل ایمان، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع تفسیر سرات الجنان جلد 5 صفحہ 447 تا 448 پر ان آیات مبارکہ کے تحت ہے، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی اپنا مال ناجائز کام میں خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کی بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے، لہذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی ایک درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ اسراف کی 11 تعریفات۔ اسراف بلا شبہ ممنوع اور ناجائز ہے، اور علماء کرام نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں، ان میں سے 11 تعریفات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غیر حق میں صرف کرنا۔ نمبر 2، اللہ پاک کے حکم کی حد سے بڑھنا۔ نمبر 3، ایسی بات میں خرچ کرنا جو شرع مطہر یا مروت کے خلاف ہو۔ اول یعنی خلاف شریعت خرچ کرنا حرام ہے، اور ثانی یعنی خلاف مروت خرچ کرنا مکروہ تنزیہی۔ نمبر 4، طاعت الہی کے غیر میں صرف کرنا۔ نمبر 5، شرعی حاجت سے زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 6، غیر طاعت میں یا بلا حاجت خرچ کرنا۔ نمبر 7، دینے میں حق کی حد سے کمی یا زیادتی کرنا۔ نمبر 8، ذلیل غرض میں کثیر مال خرچ کر دینا۔ نمبر 9، حرام میں سے کچھ یا حلال کو اعتدال سے زیادہ کھانا۔ 10، لائق و پسندیدہ بات میں لائق مقدار سے زیادہ صرف کر دینا۔ 11، بے فائدہ خرچ کرنا۔ اسراف کی واضح تر تعریف، غیر حق میں مال خرچ کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان تعریفات کو ذکر کرنے اور ان کی تحقیق و تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ہمارے کلام کا ناظر یعنی نظر کرنے والا خیال کر سکتا ہے کہ ان تمام تعریفات میں سب سے جامع و معنی و واضح تر تعریف اول ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ اس عبداللہ کی تعریف ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی گٹھڑی فرماتے، اور جو خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد تمام جہان سے علم زائد ہے، اور ابو حنیفہ جیسے امام الائمہ کا موری سے علم ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ تبذیر اور اسراف میں فرق۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے تبذیر اور اسراف میں فرق سے متعلق جو کلام ذکر فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تبذیر کے بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ نمبر 1، تبذیر اور اسراف دونوں کے معنی ناحق صرف کرنا ہے، یہی صحیح ہے، کہ یہی قول حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ نمبر ٹو، تبذیر اور اسراف میں فرق ہے۔ تبذیر خاص گناہوں میں مال برباد کرنے کا نام ہے، اس صورت میں اسراف تبذیر سے عام ہوگا کہ ناحق صرف کرنا عبث میں صرف کرنے کو بھی شامل ہے، اور عبث مطلقاً گناہ نہیں، تو چونکہ اسراف ناجائز ہے اس لیے یہ خرچ کرنا معصیت ہوگا، مگر جس میں خرچ کیا وہ خود معصیت نہ تھا۔ اور عبارت لا تعطی فی المعاصی، اس کی نافرمانی میں مت دے کا ظاہر یہی ہے کہ وہ کام خود ہی معصیت ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تبذیر کے مقصود اور حکم دونوں معصیت ہیں، اور اسراف کا صرف حکم میں معصیت لازم ہے۔ انسان و حیوان کا فرق۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان اور حیوان میں جو ما بہل امتیاز یعنی فرق کرنے والی چیز ہے وہ عقل و تدبیر، دور بینی اور دور اندیشی ہے۔ عموماً حیوان کو کل کی فکر نہیں ہوتی، اور عام طور پر اس کی کوئی حرکت کسی حکمت کے ماتحت نہیں ہوتی، برخلاف انسان کے۔ اور مسلمان کو تو نہ صرف دنیاوی کل کی بلکہ اس دنیاوی کل کے بعد آنے والی اخروی کل کی بھی فکر ہوتی ہے۔ یقیناً سمجھدار انسان وہی ہے، بلکہ حقیقتاً انسان ہی وہ ہے جو اخروی کل یعنی آخرت کی بھی فکر کرے، حکمت عملی سے کام لے، اور اس فانی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے باقی آخرت کے لیے کوئی انتظام کر لے۔ آہ، اب تو اکثر لوگ اپنی زندگی کا مقصد مال کمانا، خوب ڈٹ کر کھانا اور پھر خوب غفلت کی نیند سو جانا ہی سمجھتے ہیں۔ کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کا مقصد سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آخر ہمیں زندگی کیوں مرحمت فرمائی؟ آئیے قرآن پاک کی خدمت میں عرض کریں کہ اے اللہ پاک کی سچی کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن عظیم سے جواب مل رہا ہے، پارہ 29 سورہ ملک آیت 2، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز الایمان، موت و زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اس موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں کون زیادہ مطیع یعنی فرما بردار و مخلص ہے۔ گھر ہی پر ولادت ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان کے وار سے بچنے کی کوشش کے ضمن میں عید کی حسین ساعتیں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں گزاریے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں۔ جہلم صوبہ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا کہ شادی کے کم و بیش 6 ماہ بعد گھر میں امید کے آثار ظاہر ہوئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا کیس پیچیدہ ہے، خون کی بھی کافی کمی ہے، ہو سکتا ہے آپریشن کرنا پڑے۔ میں نے اسی وقت 1 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بننے کی نیت کر لی اور چند روز کے بعد عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ الحمدللہ الکریم، مدنی قافلے کی برکت سے ایسا کرم ہو گیا کہ نہ اسپتال جانے کی نوبت آئی اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑا، گھر ہی میں بچے کی ولادت ہو گئی۔ گھر میں امید ہو، اس کی تمہید ہو، جلد ہی چل پڑے قافلے میں چلو، زچہ کی خیر ہو، بچہ بالخیر ہو، اٹھیے ہمت کریں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حفاظت حمل کے 2 روحانی علاج۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ 11 بار کسی رکابی یا کاغذ پر لکھ کر دھو کر عورت کو پلا دیجئے، انشاء اللہ الکریم حمل کی حفاظت ہوگی۔ جس عورت کو دودھ نہ آتا ہو یا کم آتا ہو، انشاء اللہ الکریم اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے، چاہے تو ایک ہی دن پلائیں یا کئی روز تک روزانہ ہی لکھ کر پلائیں، ہر طرح سے اختیار ہے۔ نمبر 2، یا حی یا قیوم 111 بار کسی کاغذ پر لکھ کر حاملہ کے پیٹ پر باندھ دیجئے اور ولادت کے وقت تک باندھے رہیے، ضرورتاً کچھ دیر کے لیے کھولنے میں حرج نہیں، انشاء اللہ الکریم حمل بھی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ عید یا وعید، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لائق عذاب کاموں کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیے، اور یاد رکھیے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، یعنی عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی عز و جل سے ڈر گیا۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی بھی تو عید مناتے رہے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل گویا لوگ صرف نئے نئے کپڑے پہننے اور عمدہ کھانے تناول کرنے کو ہی معاذ اللہ عید سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی تو آخر عید مناتے رہے ہیں، مگر ان کی عید منانے کا انداز ہی نرالا رہا ہے۔ وہ دنیا کی لذتوں سے کوسوں دور بھاگتے رہے ہیں اور ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ عید کا انوکھا کھانا، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا، نفس چاہتا رہا اور آپ رحمت اللہ علیہ نفس کی مخالفت فرماتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اس مشورے پر آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا، میں اولاً 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا، اے میرے دل، تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت ادا کی اور ان میں پورا قرآن کریم ختم کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دل نے اس امر میں آپ رحمت اللہ علیہ کا ساتھ دیا، یعنی 2 رکعتیں دل جمعی کے ساتھ ادا کر لی گئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا میں آخر اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز ہرگز لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طباق اٹھائے حاضر ہوا اور عرض کی، یہ کھانا میں نے رات اپنے لیے تیار کیا تھا، رات جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون رحمت اللہ علیہ کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے، میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور لذیذ کھانا کھانے لگے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روح کو بھی سجائیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، نئے یا دھلے ہوئے عمدہ کپڑے پہننا اور عطر لگانا مستحب ہے۔ یہ مستحبات ہمارے ظاہری بدن کی صفائی اور زینت سے متعلق ہے، لیکن ہمارے ان صاف اجلے اور نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے اور خوشبو ملے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان خدا رحمان عز و جل کی محبت و اطاعت اور امت کے غم خوار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و سنت سے خوب سجی ہوئی ہونی چاہیے۔ نجاست پر چاندی کا ورق۔ ذرا سوچئے تو صحیح، روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو، سارا ماہ رمضان اللہ پاک کی نافرمانیوں میں گزرا ہو، بجائے عبادات کے ساری ساری راتیں فلم بینیوں، گانے باجوں اور آوارہ گردیوں میں گزری ہو، اپنے جسم و روح کو دن رات گناہوں میں ملوث رکھا ہو، اور آج عید کے دن انگلش فیشن والے بے ڈھنگے کپڑے پہن بھی لیے، تو اسے یوں سمجھیے کہ گویا ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورق چسپا کر کے اس کی نمائش کر دی گئی۔ عید کس کے لیے ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان مبارک کے روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا، تو یہ عید ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آہ ماہ محترم کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عید۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عید کے دن چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے آنسو پہنچتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی، جس کے نماز و روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز و روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ مزید ان کے سارن فرمایا، اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آہ انا لا ادری امن المقبولین ام من المطرودین، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے، نیکوں کی عید ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری خوش فہمی۔ اللہ اکبر عز و جل۔ محبت والو، ذرا سوچئے، خوب غور فرمائیے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کو مالک جنت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی، ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہو، اور ہم جیسے نکمے اور باطنی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو پہنچ نہیں پاتے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رہا ہی نہیں۔ اس رقت انگیز حکایت سے ان لوگوں کو خصوصاً درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادات پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور بلا مصلحت شرعی اپنے نیک اعمال، مثلاً نماز، روزہ، حج، مساجد کی خدمت، خلق خدا کی مدد اور سماجی فلاح و بہبود وغیرہ وغیرہ کاموں کا ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے، بلکہ اپنے نیک کاموں کی معاذ اللہ اخبارات و رسائل میں تصاویر تک چھپوانے سے گریز نہیں کرتے۔ آہ، ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے، ان کو اخلاص نیت کی سوچ کس طرح فراہم کی جائے، انہیں کس طرح باور کرایا جائے کہ اپنی نیکیوں کا اعلان کرنے میں ریاکاری کی آفت میں پڑنے کا شدید خدشہ ہے، اور اپنا فوٹو چھپوانا، توبہ توبہ، اپنے اعمال کی نمائش کا اتنا شوق کہ فوٹو جیسے حرام ذریعے کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ اللہ پاک ریاکاری کی تباہ کاری، میں کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہزادے کی عید۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کی، پیارے ابا جان، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرے لال، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تمہاری اس پرانی قمیص میں دیکھیں تو کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ بیٹے نے جواب عرض کیا، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی عز و جل کے کام میں ناکام رہا ہو، یا جس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی رضا مندی کے طفیل اللہ پاک بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہزادیوں کی عید۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رضی اللہ عنہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولیں، ابو جان، عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ فرمایا، یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں، انہیں دھو لو، کل پہن لینا۔ نہیں ابو جان، ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے، بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری بچیوں، عید کا دن اللہ رب العزت عز و جل کی عبادت کرنے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ ابو جان، آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر المومنین کی لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا دل بھی پسیج گیا۔ خازن یعنی وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا، مجھے ایک ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو۔ خازن نے عرض کی، حضور، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟ فرمایا، جزاک اللہ، بے شک تم نے صحیح اور عمدہ بات کہی۔ خازن چلا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بچیوں سے فرمایا، پیاری بیٹیوں، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات قربان کر دو، اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والد مرحوم پر کرم۔ احتیاطوں بھرا دینی ذہن بنانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کیجئے۔ مدنی قافلے کی برکتوں کے کیا کہنے۔ نشتر بستی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں انتہائی کمزوری کی حالت میں برہنہ کسی کے سہارے پر چلتا ہوا دیکھا، انہیں تشویش ہوئی۔ انہوں نے ایثار ثواب کی نیت سے ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی اور سفر شروع بھی کر دیا۔ 3rd ماہ مدنی قافلے سے واپسی کے بعد جب گھر پر سوئے تو انہوں نے خواب میں یہ دلکش منظر دیکھا کہ والد مرحوم سبز سبز لباس زیبتن کیے بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور ان پر بارش کی ہلکی پھلکی پھوار برس رہی ہے۔ الحمدللہ الکریم، مدنی قافلے میں سفر کی اہمیت ان پر خوب اجاگر ہوئی اور انہوں نے پکی نیت کر لی کہ انشاءاللہ الکریم ہر ماہ 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ سفر جاری رکھوں گا۔ قافلے میں ذرا مانگو آ کر دعا، پاؤ گے نعمتیں قافلے میں چلو، خوب ہوگا ثواب اور ٹلے گا عذاب، پاؤ گے بخششیں قافلے میں چلو، جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو، انشاءاللہ چلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی عید۔ اللہ پاک کے مقبول بندوں کی ایک ادا ہمارے لیے موجب صد درس عبرت ہوتی ہے۔ الحمدللہ الکریم، ہمارے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی شان بے حد ارفع و اعلیٰ ہے، اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ ہمارے لیے کیا چیز پیش فرماتے ہیں، سنیے اور عبرت حاصل کیجئے۔ خلق گوید کے فردہ روز عیدست، خوشی در روح ہر مومن پدیدست، دراں روزے کے با ایماں بمیرم، میرا در ملک خود آ روز عیدست۔ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔ سبحان اللہ عز وجل، سبحان اللہ عز وجل، کیا شان تقویٰ ہے، اتنی بڑی شان کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے سردار اور اس قدر تواضع و انکسار، اس میں ہمارے لیے درس عبرت ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ خبردار، ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کرنا، ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ ایک ولی کی عید۔ حضرت سیدنا شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بھائی اور خلیفہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب متوکل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 70 برس شہر میں رہے اور کوئی ظاہری ذریعہ معاش نہ ہونے کے باوجود اہل و عیال نہایت اطمینان سے زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک بار عید کے دن آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بہت سے مہمان جمع ہو گئے۔ گھر میں خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بالا خانے پر جا کر یاد الہی عز و جل میں مشغول ہو گئے اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے، آج عید کا دن ہے اور میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک شخص چھت پر ظاہر ہوا، اس نے کھانوں سے بھرا ہوا ایک خوان پیش کیا اور کہا، اے نجیب الدین، تمہارے توکل کی دھوم ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں مچی ہوئی ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایسے خیال یعنی کھانا طلبی میں مشغول ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حق تعالی عز و جل خوب جانتا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں صرف اپنے مہمانوں کے باعث اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت ہونے کے باوجود انتہائی منکسر المزاج تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک روز ایک فقیر بہت دور سے ملاقات کے لیے آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا نجیب الدین متوکل یعنی توکل کرنے والا آپ ہی ہیں؟ تو انکساراً فرمایا کہ بھائی، میں تو نجیب الدین متاکل یعنی بہت زیادہ کھانے والا ہوں، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرامت کا ایک شعبہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے دوستوں کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما دیتا ہے، بوقت ضرورت کھانا پانی وغیرہ ضروریات زندگی کا اچانک حاضر ہو جانا بزرگوں سے کرامت کے طور پر وقوع میں آتا ہے، چنانچہ شرح عقائد نصفیہ میں جہاں کرامت کی چند اقسام کا بیان ہے وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ ضرورت کے وقت کھانے پانی کا حاضر ہو جانا بھی کرامت ہی کا ایک شعبہ ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے خدا داد تصرفات و کرامات کا کیا کہنا، یہ ایسے مقبولان بارگاہ خداوندی عز و جل ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات رب کائنات عز و جل اپنی رحمت سے پوری فرما دیتا ہے۔ ایک سخی کی عید، سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر کی شب دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو میرا ہمسایا کھڑا تھا، میں نے پوچھا بھائی کہو بھائی کیسے آنا ہوا، اس نے کہا کل عید ہے لیکن خرچ کے لیے کچھ نہیں، اگر آپ کچھ عنایت فرما دیں تو عزت کے ساتھ ہم عید کا دن گزار لیں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہمارا فلاں پڑوسی آیا ہے، اس کے پاس عید کے لیے ایک پیسہ تک نہیں، اگر تمہاری رائے ہو تو جو 25 درہم ہم نے عید کے لیے رکھ چھوڑے ہیں اس کو پیش کر دیں، ہمیں اللہ پاک اور دے دے گا۔ نیک بیوی نے کہا بہت اچھا، چنانچہ میں نے وہ سب درہم اپنے ہمسائے کے حوالے کر دیے، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے جو ہی دروازہ کھولا ایک آدمی آگے بڑھ کر میرے قدموں پر گر پڑا اور رو رو کر کہنے لگا میں آپ کے والد کا بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے اپنی حرکت پر بہت ندامت لاحق ہوئی تو حاضر ہو گیا ہوں، یہ 25 دینار میری کمائی کے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیجئے، آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام۔ میں نے وہ دینار لے لیے اور غلام کو آزاد کر دیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا خدا عز و جل کی شان دیکھو، اس نے ہمیں درہم کے بدلے دینار عطا فرمائے، پہلے درہم چاندی کے اور دینار سونے کے ہوتے تھے، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ پاک کی شان بھی کتنی نرالی ہے کہ اس نے 25 درہم چاندی کے سکے دینے والے کو آن کی آن میں 25 دینار سونے کے سکے عطا فرما دیے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا ایثار بھی خوب تھا کہ وہ اپنی تمام تر آسائشیں دوسرے مسلمانوں کی خاطر قربان کر دیتے تھے۔ قوت سماعت بحال ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھانے، سینے میں شمع الفت مصطفیٰ جلانے اور عید سعید کی حقیقی خوشیاں پانے کے لیے ہو سکے تو چاند رات کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرے سفر کی سعادت حاصل کیجئے۔ مدنی قافلے کی برکتیں تو دیکھیے۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، کوئٹہ میں ہونے والے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے 3 دن سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ایک بہرے اسلامی بھائی نے ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ الکریم، دوران سفر ہی ان کی قوت سماعت بحال ہو گئی اور وہ عام لوگوں کی طرح سننے لگے۔ کان بہرے ہیں گر رکھو رب پر نظر، ہوگا لطف خدا قافلے میں چلو، دنیاوی آفتیں اخروی شامتیں دور ہوں گی، ذرا قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صدقہ فطر۔ اللہ پاک پارا 30 سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14-15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو، صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر لغو باتوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مدنی سرکار غریبوں کے غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ روزہ معلق رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ عید کی خوشیاں مبارک کے 16 حروف کی نسبت سے فطرے کے 16 مدنی پھول۔ نمبر 1، صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو۔ نمبر 2، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوں یا اتنی مالیات کا حاجات اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صاحب نصاب، غنی، فقیر، حاجات اصلیہ وغیرہ، اصطلاحات کی تفصیلی معلومات فقہ حنفی کی مشہور کتاب بحر شریعت جلد اول حصہ 5 میں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 3، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں مثلا عمومی ضرورت سے زیادہ کپڑے، بے سلے جوڑے، گھریلو زینت کی اشیاء وغیرہ اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ 4، مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کر دے۔ 5، مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ 6، والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ 7، ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ 8، باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ 9 کسی صحیح مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا، یا معاذ اللہ عز و جل بغیر مجبوری کے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ 10 بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمے ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، مثلاً بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقے یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا ہے، لہذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ 11 بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ 12 عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے، اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ 13 صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے، اگر چاند رات یا رمضان مبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ 14 اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے۔ 15 صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ 16 سادات کرام کو فطرہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنی ہاشم سے ہیں، بحر شریعت جلد اول صفحہ 931 پر ہے، بنی ہاشم کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم، یا ان کی قیمت کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم یا ان کی قیمت، یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ بارِ شریعت میں ہے اعلیٰ درجے کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن 351 روپے بھر ہے 351 اور نصف سا 175 روپے 98 بھر اوپر۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہیں، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا کوئی غلہ یا کوئی اور چیز دینا چاہیں، تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کی ہو، یہاں تک کہ روٹی دیں تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا اگرچہ گیہوں یا جو کی ہو۔ قبر میں 1000 انوار داخل ہوں۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ نماز عید سے قبل کی ایک سنت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو عیدین یعنی عید الفطر اور بکر عید دونوں میں سنت ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت پیکر جود و سخاوت سراپا رحمت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ نماز عید کا طریقہ حنفی۔ پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 7-6 زائد تکبیروں کے، واسطے اللہ پاک کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکا دیجئے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورۃ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورۃ جہر کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ عید کی ادھوری جماعت ملی تو پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے، پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں، یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا یعنی تو بہتر، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں بیان کی گئی مذکور ہوئی۔ عید کی جماعت نہ ملی تو کیا کرے؟ امام نے نماز عید پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ عید کے خطبے کے احکام۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ یہاں بھی مکروہ۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبے سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے، دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں۔ دے دو عیدی میں غم مدینے کا کہ 20 حروف کی نسبت سے عید کے 20 مدنی پھول، عید کے دن یہ امور مستحب ہیں۔ حجامت بنوانا مگر زلفیں بنائیے نہ کہ انگریزی بال۔ ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے۔ خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا، جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے، ایک سے زیادہ نہ پہنیے، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں، بغیر نگینے کی بھی مت پہنیے، نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں، چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا۔ نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3, 5, 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں، کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ جلد چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارک باد دینا، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے گلے ملنا محل فتنہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے اور نماز عید اضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ تکبیر یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، اور اللہ عز و جل ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ بقر عید کا ایک مستحب، عید اضحیٰ یعنی بقر عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلاً اس میں یعنی بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں۔ میں عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر سال رمضان مبارک میں اعتکاف کی سعادت اور ماہ رمضان مبارک کی خوب برکتیں لوٹیے، پھر عید میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار کیجئے۔ ترغیب و تحریض کی خاطر ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے مین کرنگی روڈ کے قریب مقیم ایک اسلامی بھائی، عمر تقریباً 25 برس، ایک گیراج پر کام کرتے تھے۔ اگرچہ فی نفسی ہی گیراج یعنی پرانی گاڑیوں کی مرمت کا کام غلط نہیں، مگر آج کل گناہوں بھرے حالات ہیں، جن کو واسطہ پڑا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ اکثر گیراج کا ماحول کس قدر گندا ہوتا ہے۔ فی زمانہ گیراج میں کام کرنے والوں کے لیے حلال روزی کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ گیراج کے گندے ماحول کی نحوست کے سبب ان کو پنج وقتہ نماز کجا، جمعہ بلکہ عیدین کی نماز کی بھی توفیق نہیں تھی۔ رات گئے تک ٹی وی پر مختلف فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مشغول رہتے، بلکہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ ان کی اصلاح کے اسباب یوں ہوئے کہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیان، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کی کیسٹ سنی، جس نے انہیں سر تا پا ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد رمضان مبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی اور عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا شرف ملا۔ الحمدللہ الکریم، وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ 5 وقت نمازوں کی پابندی ہے اللہ پاک کا کروڑہا کروڑ احسان کہ وہ انسان جو عید کے بہانے بھی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا۔ یہ بیان دیتے وقت عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق ایک مسجد کی ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ بھائی گر چاہتے ہو نمازیں پڑھوں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، نیکیوں میں تمنا ہے آگے بڑھوں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، ہمیں عید سعید کی خوشیاں سنت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حج شریف اور دیار مدینہ و تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید کی مدنی عید بار بار نصیب فرما۔ آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے۔ مجھ گناہگار پر بھی کرم کے چھینٹے پڑے۔ کورنگی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی، عمر 22 سال، بے نمازی، فلموں ڈراموں کے شوقین اور بگڑے ہوئے نوجوان تھے۔ برے ہم نشینوں کے ساتھ فیشن کی اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے۔ بری صحبت کی وجہ سے زندگی کے شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے تھے۔ ہلال ماہ رمضان مبارک 1426 ہجری آسمان دنیا پر ظاہر ہوا، رحمت خداوندی عز و جل کی بارشیں برسنے لگیں، ان پر بھی کرم کے چھینٹے پڑے اور وہ کریمیہ قادریہ مسجد کورنگی نمبر 2.5 باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں رمضان مبارک کے آخری عشرا میں معتکف ہو گئے۔ ان کی خزاں رسیدہ زندگی کی شام میں صبح بہارہ کے مدنی پھول کھلنے لگے۔ ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، الحمدللہ الکریم، وہ نمازی بن گئے۔ داڑھی اور امامہ شریف سجانے کی سعادت مل گئی۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر نصیب ہوا، الحمدللہ الکریم۔ تا دم تحریر ایک مسجد کے ذیلی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مرض عصیاں سے چھٹکارا چاہو اگر، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، آؤ آؤ ادھر آ بھی جاؤ ادھر، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کا عدد پورا کیجئے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے۔ یا غفارو کے 6 حروف کی نسبت سے امامے کے متعلق 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے۔ ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امامے والوں پر۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے۔ امامے کے ساتھ 1 جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ امامے عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے ہر پیچ پر ایک نیکی ہے۔